بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یکم مارچ 2013، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں ناظم تربیت تنظیم اسلامی محترم جناب انجینئر نوید احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں قرآن مجید کے پورے نوع انسانی پر احسانات کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل فأبى اکثر الناس الا کفورا. وقال اللہ عز وجل انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اهتدى فانما یهتدی لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعليك توكلنا. آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، آج قرآن اکیڈمی لاہور میں پہلی مرتبہ خطاب جمعہ کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. یہ اکیڈمی الحمدللہ کئی اکیڈمیوں کی ماں ہے. سب سے پہلے محترم ڈاکٹر سار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے لاہور میں اکیڈمی قائم ہوئی، پھر اس کے بعد کراچی میں اکیڈمی بنی، اب کراچی میں دو اکیڈمیاں ہیں بلکہ، پھر اس کے علاوہ ملتان میں، جھنگ میں، فیصل آباد میں. چونکہ پہلی مرتبہ قرآن اکیڈمی لاہور میں آج گفتگو کا موقع مل رہا ہے، تو انشاءاللہ موضوع بھی قرآن مجید سے ہی متعلق ہوگا. آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے نوع انسانی پر قرآن کے احسانات، اور میری گفتگو کا ماخذ ہے ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کی کتاب محاضرات قرآنی. ڈاکٹر محمود احمد غازی پاکستان کے معروف ایک مذہبی اسکالر ہیں، دینی اسکالر ہیں، وفاقی وزیر بھی رہے مذہبی امور کے، شریعت اپیلیٹ بینچ میں جج بھی رہے سپریم کورٹ کی شریعت اپیلیٹ بینچ میں، اور بڑا قابل قدر انہوں نے ایک علمی کام کیا. محاضرات کے نام سے ان کی 6 بڑی مارکت العلا کتابیں ہیں، محاضرات قرآنی، محاضرات حدیث، محاضرات سیرت، محاضرات شریعت، محاضرات تجارت. محاضرات قرآنی میں ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب نے جو پہلا ہی چیپٹر، ٹوٹل 12 چیپٹر ہیں، 12 خطابات ہیں ان کے، پہلے ہی خطاب میں انہوں نے ایک بڑی اہم حقیقت یہ بیان کی ہے کہ قرآن مجید صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن مجید پوری نوع انسانی کی کتاب ہے. میں نے بھی آپ کے سامنے 2 آیات تلاوت کی ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. ہم نے تمام انسانوں کے لیے قرآن مجید میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی تاکہ وہ اسے ہدایت حاصل کریں. فابا اکثر الناس الا کفورا، لیکن لوگوں کی اکثریت نے قرآن مجید کی تعلیمات کا انکار نہیں کیا مگر ناشکری کرتے ہوئے. یہ قرآن مجید تو ان کے لیے کئی احسانات کا پیش خیمہ تھا، لیکن انہوں نے ناشکری کی اور قرآن مجید کی تعلیمات سے فائدہ نہیں اٹھایا. یہ تو سورہ بنی اسرائیل کے 10 رکوع کی آیت ہے. سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق. اے نبی، ہم نے آپ پر تمام لوگوں کے لیے کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ. فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه. تو اب جو کوئی بھی اس قرآن سے ہدایت حاصل کرے گا، حاصل کرے گا اپنے بھلے کے لیے. اور ومن ضل فانما يضل عليها، اور جو بھٹک جائے گا قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کرے گا تو بھٹکنے کا وبال بھی اسی پر پڑے گا. وما انت علیہم بوکیل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر ذمہ دار نہیں ہیں. تو یہ قرآن مجید اللہ نے تمام انسانوں کے لیے نازل کیا. قرآن مجید میں اکثر آپ دیکھیں گے کہ خطاب میں یا ایوہ الناس اے لوگو اے لوگو. لہذا قرآن مجید صرف مسلمانوں نے نہیں پڑھنا, بلکہ ڈاکٹر غازی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ قرآن مجید غیر مسلموں کو بھی پڑھنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس قرآن مجید کے پورے نوع انسانی پر بے شمار احسانات ہیں. انہوں نے خود کچھ احسانات گنوائے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے اے کے بروہی صاحب کی کتاب دی امپیکٹ آف قرآن آن ہیومن ہسٹری, اس کا حوالہ دیا ہے کہ میں نے وہاں سے یہ باتیں لی ہیں. جو احسانات ڈاکٹر صاحب نے گنوائے ہیں نو انسانی پر قرآن مجید کے, ان میں سے 6 احسانات انشاءاللہ میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلا احسان جو قرآن مجید نے نو انسانی پر کیا, وہ احسان یہ ہے کہ نو انسانی کو اس کی عظمت کا احساس دلایا. ورنہ اس سے پہلے انسان مخلوقات کی بندگی کر کے, مخلوقات کے سامنے سر جھکا کر, ان کی پوجا کر کے ایک ذلت کی زندگی بسر کر رہا تھا. قرآن مجید نے آ کر بتایا کہ نہیں, یہ انسان تمام مخلوقات میں افضل مخلوق ہے. سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوتا ہے, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. ہم نے تو نسل آدم پر بہت کرم کیا اور ہم ہیں جو اسے اٹھائے پھرتے ہیں, خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی, اور اب تو انسان فضا میں بھی جا رہا ہے, اللہ ہی اسے اٹھائے پھر رہا. اور ہم نے بڑا پاکیزہ رزق انسان کے لیے پیدا کیا ہے, اور جو ہم نے بہت سی مخلوقات تخلیق کی ہے اس میں انسان کو ہم نے فضیلت دی ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, انسان کو تو ہم نے بہترین ساخت میں پیدا فرمایا. فرشتے, ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی خلافت کا اعلان کرنے کے بعد حکم دیا کہ سب کے سب آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو, اور ارشاد ہوتا ہے کہ فسجد الملائکہ تو کلہم اجمعین, تمام کے تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. تو انسان مسجود ملائک ہے. قرآن مجید کے تعلیمات کے آنے سے پہلے انسان یہ سمجھتا تھا کہ بہت سے مظاہر قدرت ہیں اور ان کے ذریعے سے ہمیں نفع نقصان پہنچ رہا, لہذا جس چیز کے ذریعے سے فائدہ پہنچے انسان اس کو معبود بنا لیا. سورج ہمارے فائدے کے لیے ہمیں حرارت دیتا ہے, لہذا سورج کی پوجا شروع کر دی, اس کے سامنے سر جھکایا. آگ ہمیں فائدہ بھی دیتی ہے نقصان بھی پہنچاتی ہے, اس کو معبود بنا لیا, آتش پرستی شروع کر دی. قرآن مجید نے آ کر بتایا کہ مظاہر قدرت تمہارے خادم ہیں, یہ معبود نہیں. اللہ نے سب کا سب, پوری کائنات میں سب کا سب جو بے شمار قدرتیں بنائی, یہ سب کی سب اللہ نے تمہاری خدمت کے لیے بنائی. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا, میں جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے زمین میں ہے وہ سب کا سب تمہاری خدمت میں اللہ نے لگا دیا ہے, سب کا سب. نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے, جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. اقبال نے اس حقیقت کو بیان کیا. لہذا انسان کو اپنی عظمت کا احساس ہوا اور مظاہر قدرت کا تقدس انسان کے ذہن سے ختم ہو گیا. ڈاکٹر غازی صاحب لکھتے ہیں کہ جس چیز کو انسان مقدس سمجھتا ہے پھر اس پر کبھی بھی تحقیق نہیں کر سکتا. مثال دی ہے, میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے اور لاشوں کی چیر پھاڑ اس سے کرائی جاتی ہے تاکہ اس کو بتایا جائے کہ انسان کے اندر کا نظام کیا ہے, اور میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کرتے ہیں. لیکن اگر اس کو بتایا جائے کہ یہ لاش تمہارے والد کی ہے وہ کبھی نہیں کرے گا. کیوں؟ والد کا تقدس ہے, کبھی اس کے والد سے تحقیق نہیں کرے گا, والد کا ایک احترام ہے. قرآن مجید نے آ کر بتایا کہ تقدس صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ہے، کوئی سورج، کوئی چاند، کوئی درخت، یہ سمندر، یہ جتنے بھی مظاہر قدرت ہیں، اللہ کی مخلوقات ہیں، یہ مقدس نہیں ہیں۔ سبحان اللہ وما انا من المشرکین، پاک صرف اللہ کی ذات، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہیں ہوں۔ تو جب یہ مظاہر قدرت کا تقدس ختم ہوا، اب انسان نے پھر تحقیق شروع کی، ایک ایک چیز کو دیکھا، غور و فکر کیا، اور قدرت کی جو مختلف قوتیں ان کو دریافت کیا۔ تو سب سے بڑا احسان جو نوع انسانی پر قرآن مجید کا ہے، وہ ہے نوع انسان کو اس کی عظمت کا احساس دلایا اور اسے مخلوقات کی بندگی کی ذلت سے بچایا۔ ورنہ ہمارے پڑوس میں ہندوستان ہے، وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ کیسی کیسی گھٹیا چیزوں کی لوگ پوجا کرتے ہیں، کس قدر انسان کے لیے ذلت کی بات ہے۔ اس ذلت سے کس نے نکالا؟ قرآن مجید نے نکالا۔ دوسرا قرآن مجید کا احسان کہ انسان کے ذہن میں جو بھی سوالات مختلف اٹھتے ہیں اس کائنات کے حوالے سے، خالق کائنات، کائنات خود اپنے بارے میں، قرآن مجید نے آ کر ان کا بڑا شافی، مطمئن کرنے والا جواب دیا۔ قرآن مجید کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ کائنات کا ایک خالق اللہ ہے، اس نے کائنات بنائی ہے اور بے مقصد نہیں بنائی۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، کائنات میں ہر چیز با مقصد ہے، اور اس کائنات کا انجام کیا ہے وہ بھی بتا دیا، آخرت اس کی تفصیلات دے دی۔ پھر انسان کا خالق بھی اللہ ہے، انسان کو اللہ نے کیوں بنایا، اس کا مقصد تخلیق کیا ہے، اللہ نے واضح کر دیا۔ جب تک سوالات کے جوابات نہ ملیں انسان بے چین ہوتا ہے، جوابات مل جائیں تو انسان کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ ڈاکٹر سار احمد رحمۃ اللہ علیہ مثال دیا کرتے تھے کہ ایک شخص نے فرض کیجئے کہ کراچی سے سفر کا آغاز کیا ہے ٹرین میں اور لاہور آ رہا ہے، لیکن راستے میں خدا نہ خواستہ کسی حادثے میں اس کی یاداشت کھو جاتی ہے، اب اسے کچھ پتہ نہیں کہ میں کہاں سے چلا تھا اور میں کہاں جا رہا ہوں، یہ سب میرے طرف کیا ہے، کیوں ہر تھوڑی دیر بعد ٹرین رکتی ہے، کچھ لوگ اترتے ہیں، کچھ لوگ چڑھتے ہیں، یہ کیا ہے۔ تو جیسی بے چینی، جیسی الجھن اس مسافر کو ہوگی، ویسی الجھن انسان کو بھی ہوتی اگر اسے معلوم نہ ہوتا کہ یہ جو سفر اس کائنات کا چل رہا ہے، اس کا آغاز کس نے کیا، کب کیا، اس کی منزل کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے، مجھے کس نے بنایا، کیوں بنایا، میری ابتدا کیا ہے، میری انتہا کیا ہے۔ سنی حکایت ہستی و درمیان سے، سنی نہ ابتدا کی خبر اور نہ انتہا والوں۔ قرآن مجید نے آ کر ہمیں ایک ایک سوال کا جواب دے کر ہمیں اطمینان دے دیا۔ ایمان کا مطلب ہوتا ہے امن دینا، قرآن مجید کی تعلیمات پر ایمان لا کر ہمیں امن حاصل ہوتا ہے، قرآن نے امن و سکون دے دیا، قرآن نے ہمیں ایک ایک سوال کا جواب دے کر مطمئن کر دیا۔ ورنہ انسان سوچتا ہے کہ دنیا تو اندھیر نگری چوپٹ راج ہے، یہاں پر جس کے پاس قوت ہے وہ جو مرضی کر لے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، لوٹ مار کا بازار گرم ہے اور ظالم مظلوموں پر ظلم کر رہے ہیں، مظلوموں کے یہاں پر کوئی داد رسی نہیں ہے، کوئی ظالموں کو پکڑنے والے نہیں ہیں، کوئی احتساب نہیں ہے، کچھ بیچارے انسان پیدا ہی معذور ہوتے ہیں، اندھے پیدا ہو گئے، لنگڑے پیدا ہو گئے، وہ بیچارے زندگی بھر بیچارے دھکے کھاتے رہتے ہیں۔ تو یہ تو عجیب دنیا ہے، قرآن نے آ کر بتایا کہ ایسا نہیں، اصل فیصلے ہونے ہیں آخرت میں قیامت کے دن، وہ ہے یوم التغابن، وہ ہے یوم الدین، وہ ہے یوم الجزا۔ لہذا اگر یہاں پر کسی کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے، اس کی پوری پوری تلافی روز قیامت کر دی جائے گی، اور یہاں اگر کسی نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، اسے پوری پوری سزا وہ قیامت کے دن مل جائے گی۔ دنیا میں تو سزا پوری بھی نہیں جا سکتی، جس شخص نے ایٹم بم گرایا ہے جاپان پر، لاکھوں کو اس نے مار دیا، لاکھوں کو معذور کیا، تابکاری کے اثرات سے آج بھی بچے معذور پیدا ہو رہے ہیں، اگر آپ دنیا میں سزا دینا چاہتے بھی اسے کیا سزا دے دیتے، دنیا میں سزا ہو ہی نہیں سکتی۔ دنیا دار العمل ہے، اصل جزا و سزا کا فیصلہ یہ قیامت کے دن ہوگا، وہاں ملے گی. مجرموں کو بار بار زندہ کیا جائے گا، پھر مارا جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا، پھر مارا جائے گا. تو دوسرا احسان قرآن مجید کا نوع انسانی پر کے ذہن میں پیدا ہونے والے، ذہن میں چبھنے والے سوالات کا جواب دے دیا. تیسرا احسان قرآن مجید سے پہلے، قرآن مجید کے آنے سے پہلے نوع انسانی باہمی امتیازات کی وجہ سے ایک بہت بڑے ظلم کا ارتکاب کر رہی تھی. یہ تصور تھا کہ کچھ لوگ پیدائشی طور پر افضل ہیں اور کچھ لوگ پیدائشی طور پر گھٹیا. کوئی شودر ہے بیچارہ اور کوئی برہمن ہے، اور برہمن اپنی پیدائش کی وجہ سے اونچا ہے، گورا اپنی تخلیق کی وجہ سے اونچا ہے، اور کالا معاذ اللہ گھٹیا. عرب افضل ہیں، اجمی گھٹیا. قرآن مجید نے آ کر بتایا کہ یہ تمام کی تمام فضیلت کی بنیادیں یہ باطل ہیں. ایک انسان اگر کسی کالے کے ہاں پیدا ہوا ہے تو اس کا اس میں اپنا کیا عمل دخل ہے، اللہ نے پیدا کیا. اور اگر ایک انسان کسی گورے کے ہاں پیدا ہوا ہے تو اس کا کیا کمال ہے، اللہ نے پیدا کیا. تو یہ چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہیں، نہ نسل، نہ رنگ، نہ زبان، ان کی بنیاد پر کوئی فضیلت نہیں ہے. فضیلت کی بنیاد صرف اور صرف کردار ہے اور تقویٰ ہے. سورہ نساء بالکل پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا. اے لوگو، اس رب کی نافرمانی سے بچو جس نے تم سب کو پیدا کیا ایک جان سے، اور اسی جان سے ان کا جوڑا اما حوا کو بنایا سلام علیہا. جب تمام انسانوں کا خالق اللہ ہے، جب تمام انسانوں کے والدین حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا ہے، تو پھر یہ نسل کی بنیاد پر یہ امتیاز اور یہ فضیلت کہاں سے آ گئی؟ سید کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے. موچی کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے. سید کے والدین کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام، اما حوا سلام علیہما. موچی کے والدین کون ہیں؟ تو جب خالق ایک ہے، والدین ایک ہیں، تو یہ کہاں سے تم نے اپنے پاس سے یہ بنیادیں فضیلت کی گھڑ لی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان افروز ارشاد خطبہ حجت الوداع میں کہ گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. میں فضیلت کی ان بنیادوں کو اپنے پاؤں تلے رونتا ہوں. تم سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو. آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا، اور مٹی سے پیدا کی گئی مخلوق کو تکبر کا کوئی حق حاصل نہیں. سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں ارشاد ہوا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اے لوگوں، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے. وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. اور تمہیں خاندانوں میں، قبیلوں میں تقسیم کر دیا صرف اس لیے تاکہ تمہاری پہچان ہو جائے. یہ صرف پہچان کی سہولت کے لیے ہے. یہ مختلف برادریاں اگر ہیں تو صرف پہچان کی حد تک ہیں، ان کی بنیاد پر فضیلت کوئی نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے، جس کا کردار زیادہ اچھا ہے. یہ وہ میدان ہے کہ جس میں آدمی آگے بڑھ سکتا ہے، جس میں آدمی محنت کر کے ایک مقام حاصل کر سکتا ہے. تو نوع انسانی پر قرآن مجید کا تیسرا احسان، مساوات انسانی کا انقلاب آخری اعلان. یہی وجہ ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے ہیں، حبشی ہیں، لیکن بڑے بڑے کرشی سردار انہیں کہہ رہے ہیں سیدنا بلال، سیدنا بلال. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے آخری دور میں پہلے ایک آزاد کردہ غلام کو بڑے بڑے کشی سرداروں کے اوپر سے فسادار بنا دیا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ موتا میں وہ سپہ سالار تھے، بڑے بڑے کرشی سردار ان کے ماتحت ہیں، اور اس کے بعد جنگ موتا میں ایک وقتی شکست ہوئی، اس شکست کا بدلہ دینے کے لیے دوبارہ لشکر بھیجا، تو اب اسی حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید کو لشکر کا سردار بنا دیا، اور بڑے بڑے سردار ان کی ماتحتی میں گئے، جنگ میں حصہ لیا. نو انسانی پر جو چوتھا احسان کیا ہے قرآن مجید نے وہ ہے عقل و وحی اور علم و مذہب کے درمیان توازن قائم کیا، ورنہ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ مذہب کا اور عقل کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، مذہب کے معاملات میں عقل کو استعمال مت کرو، اور یہ گمراہی زیادہ پھیلی عیسائیت کے ان عقائد کی وجہ سے جو سینٹ پال کی وجہ سے عیسائیت میں آئے. سینٹ پال نے آ کر یہ عقیدہ دیا عیسائیوں کو، کفارے کا عقیدہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے معاذ اللہ اکلوتے بیٹے ہیں، جو بھول اور غلطی ہو گئی تھی آدم علیہ السلام سے وہ معاف نہیں ہوئی تھی، جو بچہ پیدا ہو رہا تھا آدم علیہ السلام کی اولاد میں وہ اس غلطی کا اس گناہ کا ایک حصہ لے کر آ رہا تھا جو آدم علیہ السلام سے معاذ اللہ ہو گیا تھا. اب پھر کیسے نو انسانی کے لیے اس غلطی کی معافی کی کا کوئی سبب بنے؟ اللہ نے اس کے لیے یہ کیا کہ اپنے اکلوتے بیٹے حضرت عیسیٰ کو صلیب پہ لٹکا دیا معاذ اللہ، اور اب جو بھی اس عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ لٹکائے جانے کے پورے اس فلسفے کو کہ یہ کیوں لٹکایا گیا ہے، یہ لٹکایا گیا ہے گناہ انسانوں کے گناہوں کے کفارہ ادا کرنے کے لیے، اس عقیدے کو مان لے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں معاذ اللہ، اور ان کو صلیب پہ لٹکایا گیا ہے انسانوں کے گناہوں کے کفارے کے لیے، تو اس کا گناہ معاف ہو جائے گا، یہ عقیدہ اختیار کر لو. ہاں اب بھی تم سے گناہ ہوں گے، غلطی ہوگی، تو تم جا کے مذہبی پیشوا کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرو اور وہ تمہارے گناہ کو معاف کرنے کا اختیار رکھتا. ایک بشپ ریاض پیٹر مسلمان ہوئے، عبداللہ پیٹر ان کا نام ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا تھا کہ لوگ میرے پاس آتے ہیں گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اور میں ان سے کچھ فیس لے کے ان کے گناہ معاف کر دیتا ہوں، مجھ سے بھی تو بہت سے گناہ ہوتے ہیں، میرے گناہ کون معاف کرے گا؟ تو والد نے کہا کہ تم ترقی کرتے کرتے بشپ کے منصب پر آ چکے ہو، لہذا تمہارے سب گناہ معاف ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جو پہلی مرتبہ میرے لیے ایک عیسائیت کے حوالے سے شک و شبہ کا باعث بنی کہ یہ کیسا مذہب ہے. پھر مزید اسٹڈی کی اور معلوم ہوا کہ نہیں، اصل جو تعلیمات صحیح ہیں اللہ کی وہ تو اسلام میں ہیں، قرآن میں ہیں. الحمدللہ مسلمان ہوئے، اور ان کی ایک بڑی پیاری تقریر ہے، اور صلیب ٹوٹ گئی، اس میں انہوں نے پھر اور بہت سارے واقعات بیان کیے ہیں، عیسائیت کے گمراہ کن عقائد اور عیسائیت کے بعض گناہ، گمراہ کن جو ان کے طرز عمل ہیں گھر کے بھیدی ہیں، پورا انہوں نے اس کا نقشہ کھینچا. ہر دس سال بعد وہ کہتے ہیں کہ انجیل بدل دی جاتی ہے، اعتراضات ہوتے ہیں انجیل پر، مختلف جگہ سے اعتراضات ویٹیکن میں بھیجے جاتے ہیں، وہ اعتراضات جمع کرتے رہتے ہیں، دس سال بعد پھر میٹنگ ہوتی ہے، ان اعتراضات کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ یہ بات کہنے سے یہ شک پیدا ہوتا ہے، یہ بات کہنے سے شک پیدا ہوتا ہے، اس بات کو بدل دو. تو انہوں نے باقاعدہ ایک محفل میں کہا کہ 1981 میں بائبل میں یہ لکھا ہوا تھا، 1991 میں اس عبارت کو بدل کر یوں کر دیا گیا ہے، 2001 میں یوں کر دیا گیا ہے. تو گھر کا آدمی ہے، اس نے گھر کا بھیج دیا، اس نے سارے کے سارے ان کے جو بھی یہ غلط ان کی حرکتیں بے نقاب کیا. اسی طریقے پر کفارے کا عقیدہ بھی غیر معقول ہے، تثلیث کا عقیدہ بھی غیر معقول ہے. ہیں ہم توحید کے لمبردار، لیکن ایک میں تین معبود ہیں اور تین معبودوں سے مل کے ایک معبود بن جاتا ہے، بات سمجھ سے باہر ہے. تو محسوس یہ کیا جاتا تھا کہ عقل اور مذہب کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، عقل ایک طرف ہے، مذہب ایک طرف ہے. قرآن مجید نے آ کر دو بڑے بڑے احسانات کیے اس حوالے سے، دینی معاملات میں عقل کے استعمال کی دعوت دی. یہ قرآن مجید نے کہہ دیا کہ عقل ایسی کامل نہیں ہے کہ وہ کائنات کی ہر حقیقت کو سمجھ لے اور اس تک اس کی رسائی ہو جائے. عقل کو آستاں سے دور نہیں، اس کی قسمت میں پر حضور نہیں، لیکن جب عقل کے سامنے وحی کے ذریعے سے کائنات کے حقائق بیان ہوتے ہیں تو وہ کائنات کے حقائق خلاف عقل نہیں، عقل کے سامنے آتے ہیں تو عقل جب ان پہ غور و فکر کرتی ہے تو ان کی حقانیت کو عقل تسلیم کرتی ہے. تو قرآن مجید نے خالص دینی معاملات میں بھی عقل کے استعمال کی دعوت دی، اور دنیوی معاملات میں قرآن مجید نے دین کی رہنمائی عطا فرمائی. تو دین و دنیا کو اگر عقل و مذہب کو قرآن مجید نے جوڑ دیا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کئی مرتبہ فرماتے ہیں فلا تعقلون، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، کیا تم غور نہیں کرو گے؟ ارشاد ہوتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 242 میں، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح سے اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. اسی سورہ مبارکہ میں آیت 219-220 میں فرمایا، کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو واضح کرتا ہے تاکہ تم دنیا اور آخرت دونوں میں غور و فکر کرو. اگر صرف دنیا میں غور و فکر کرو گے تو دنیا داری ہے، اور اگر صرف غور و فکر کرو گے آخرت کے لیے تو رہبانیت ہے. تو یہ ہے قرآن مجید کا عطا کردہ توازن، دنیا میں بھی غور و فکر کرو اور یہاں پر بھی جو مختلف مسائل ہیں اللہ نے ان کا حل قرآن مجید میں دیا ہے، غور کرو تمہیں حل ملے گا. اور صرف دنیا کے نہ ہو کے رہ جاؤ، آخرت کے لیے بھی غور و فکر کرو اور اپنی آخرت کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرو. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ہم نے تمہاری طرف وہ کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا بھی ذکر ہے، تمہارا کردار بھی بیان ہوا ہے. اپنے کردار کو دیکھو، کیا تم غور و فکر نہیں کرو گے؟ پانچواں احسان جو قرآن مجید کا ہے نوع انسانی پر، وہ ہے منطق استقرائی کو قرآن مجید نے آ کر فروغ دیا. اس سے پہلے منطق استخراجی، اسی پر انسان کی توجہ تھی. منطق استخراجی کیا ہے؟ بس کسی ایک چیز پہ غور و فکر کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، اس کی جزیات، اس کی ڈیٹیلز معلوم کرنے کی کوشش کرو. انسان کا مشاہدہ بڑا محدود تھا، بس ایک ہی چیز پہ غور و کر کے بال کی کھال نکالی جا رہی ہے. قرآن مجید نے کہا کہ نہیں، جزیات پہ غور کرو اور جزیات کے مطالعے سے کلیات تک پہنچنے کی کوشش کرو، مختلف مظاہر قدرت کو دیکھو، غور و فکر کرو، تو تمہیں ہر جگہ پر ایک خاص نتیجہ ملے گا غور و فکر سے. وہ سارے نتائج تمہیں ایک حقیقت کی طرف لے کر جائیں گے. تو اس کی وجہ سے انسان کا مشاہدہ وسیع ہو گیا. سورہ بقرہ آیت 164 ارشاد ہوتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کی بناوٹ میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں یا ان کی تاثیر کے اختلاف میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور ان کشتیوں میں جو چلتی ہیں سمندروں میں، بما ینفع الناس، ان چیزوں کے ساتھ جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور وہ جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے پانی، فاحیا به الارض بعد موتها، اور اس پانی کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کر دیا، وبث فیها من کل دابا، اور وہ جو اللہ نے اس زمین میں طرح طرح کے جاندار پھیلا دیے، دو پاؤں پر چلنے والے بھی ہیں، چار پر چلنے والے بھی ہیں، رینگنے والے بھی ہیں، تیرنے والے بھی ہیں، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے بدلنے میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہیں. کتنے وزنی بادل ہیں، لاکھوں لیٹر پانی انہی کے ذریعے سے زمین پر برستا ہے. وہ بھاری بھاری بادل ہیں لیکن معلق ہیں، اڑتے چلے جا رہے ہیں. فرمایا لآیات لقوم یعقلون، ان سب میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے. سورہ یونس میں ارشاد ہوتا ہے قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، اے نبی ان سے کہیے دیکھو تو صحیح آسمان اور زمین میں کیا کچھ ہے. وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، اور ہماری یہ آیتیں ہیں یہ، اور ہمارا یہ خبردار کرنا ایسے لوگوں کو فائدہ نہیں دیتا جو ماننا نہ چاہیں. تو یہ قرآن مجید کا احسان ہے کہ قرآن مجید نے انسان کے مشاہدے کو وسیع کیا اور کائنات کے مختلف مظاہر پر غور و فکر کی دعوت دی. اسی غور و فکر سے ہی پھر جدید سائنسی ترقی کا آغاز مسلمانوں کے ہاتھ ہوگا. مظاہر قدرت کا مطالعہ کیا، ان کا مشاہدہ کیا. ان مظاہر قدرت میں خفتہ اور پوشیدہ قوتوں کو دریافت کیا، پھر ان قوتوں کی تسخیر کی، اور جب تسخیر کر لی طرح طرح کی ایجادات بنائی. تو یہ جو پوری کی پوری ترقی ہوئی ہے سائنسی، مانتے ہیں اس کو مستشرقین بھی کہ اس کا آغاز اسلام نے کیا، اور مسلمان خود غرض نہیں تھے. آج جدید علوم اور ٹیکنالوجی غیر مسلموں کے پاس ہے، وہ بڑی بڑی یونیورسٹیاں بناتے ہیں اپنے ہی علاقوں میں، جس نے وہ علم حاصل کرنا ہے وہاں پر جائے، وہاں سے اس کو اعلیٰ تعلیم ملے گی. مسلمانوں نے ایسے نہیں کیا، اسپین پہنچے ہیں اور وہاں پر بڑے بڑے تعلیمی ادارے بنائے، یورپ سے لوگ آتے رہے اور وہاں سے وہ جدید علوم سیکھتے رہے. یہ الگ بات ہے کہ ان کو جگانے کے بعد، ان کو ڈار کیجز سے نکالنے کے بعد ہم خود غافل ہو گئے، سو گئے. انہوں نے اس علم کو لے کر آگے بڑھے اور کتنی ترقی کی. لیکن اس ترقی کی بنیاد قرآن مجید ہے. قرآن مجید کی یہ غور و فکر کی دعوت ہے کہ غور و فکر کرو کائنات میں، اور یہ کائنات تمہاری خدمت کے لیے بنائی گئی ہے. سخر الکم ما فی السماوات و ما فی الارض. لہذا مظاہر قدرت پہ غور و فکر کیا، ان میں پوشیدہ قوتوں کو دریافت کیا، ان کو قابو میں لائے. قوت ہے اس ٹیم میں. بھاپ پتیلی پر رکھے ہوئے کور کو گرا دیتی ہے، لیکن اس کو پہلے قابو میں لانا ہے. جب قابو میں لے آئے تو پھر اس کے بعد اسٹیم کی قوت سے کئی ایجادات بنا لیں. آخری بات عرض کر رہا ہوں اور وہ ہے قرآن مجید کا چھٹا احسان، اور وہ احسان ہے قرآن مجید نے آ کر مذہبی اجارہ داری کا خاتمہ کر دیا. بہت بڑا استحصال انسانوں کا ہوا ہے مذہبی پیشواؤں کے ذریعے سے، چاہے وہ عیسائیوں کے ہاں پادری اور پوپ ہوں، چاہے وہ مشرکانہ مذاہب میں پروہت ہوں، پجاری ہوں، اور چاہے بدقسمتی سے ہمارے ہاں بھی پیر ہوں، دنیا دار پیر، جعلی پیر. یہ مذہبی پیشوا انسانوں کو تصور یہ دیتے ہیں کہ تم انتہائی گناہگار ہو اور تمہاری اللہ تک رسائی نہیں ہو سکتی، اللہ تمہاری بات نہیں سنے گا. اللہ تک اپنی بات پہنچانی ہے تو اس کے لیے تمہیں ہمارے پاس آنا پڑے گا، ہمارے ذریعے سے تمہاری بات اللہ تبارک و تعالی تک پہنچے گی. بدترین یہ استحصال ہوا خاص طور پر عیسائیوں کے ہاں، جب سینٹ پال نے شریعت کو ساکت کر دیا، کوئی شریعت نہیں ہے. شریعت کی وجہ سے انسان خام خواہ گلٹی کانشیس ہوتا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کروں نہ کروں، لہذا کوئی شریعت نہیں ہے. نتھنگ از گڈ، نتھنگ از بیڈ، بٹ تھنکنگ میک اٹ سو. آپ جس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں سمجھ لیجئے، جس کو برا سمجھتے ہیں برا سمجھ لیجئے، کوئی شریعت نہیں ہے. ہاں اب اگر تمہیں کچھ مسائل ہیں ڈے ٹو ڈے، کچھ پرابلمز ہیں، کچھ مسئلے ہیں، تو اس کے لیے جاؤ مذہبی پیشوا کے پاس، وہ تمہیں اس کا حل دے دے گا. تو اس سے تھیوکریسی آئی، پاپا یہ پائی، بجا کہے جسے پاپا اسے بجا سمجھو، زبان پوپ کو نکارا ہے خدا سمجھو. شعر میں تصرف کیا تھا یوزرین کسی صاحب نے کہ بس جو پوپ کہے وہی قانون ہے، وہی حلال ہے، وہی حرام ہے، جو پوپ فیصلہ کر دے. اب جب مذہبی طبقے کے پاس کل اختیار آ گیا تو اس نے پھر نو انسانی کا بدترین استحصال کیا، جدید علوم کے سیکھنے پر پابندی لگا دی، پڑھیں گے، سوچیں گے، غور و فکر کریں گے، سوالات کریں گے، ہمارے لیے مسئلہ پیدا ہوگا، لہذا جدید علوم کے سیکھنے پر پابندی، جو سیکھے گا اس کو ایسی بدترین سزا دیتے تھے، اس کو جلا دیتے تھے، اس کے کار میں پگھلا ہوا سیسا ڈالتے تھے تاکہ اور کوئی کام کرے نا، اور اس کے بعد کوئی مر گیا ہے تو اس کی بخشش نہیں ہوگی جب تک کہ مذہبی رہنما کو بلایا نہ جائے، وہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے مراقبہ کر رہا ہے، کہہ رہے بہت گناہگار ہے، اس کی بخشش نہیں ہوگی، کچھ دو اللہ کی راہ میں، اور لوگوں سے پھر ان کے زیورات، نقدی زیورات، ان کی جائیدادیں کلیسا کے نام لکھوا لکھوا کر اچھا خاصا ان کا استحصال کر کے پھر کہتا تھا کہ ہاں اب اس کی بخشش کا امکان ہے، بہت ظلم کیا ہے، اس لیے اقبال نے کہا کہ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، ایران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، قرآن مجید نے اس ظلم کا ذکر کیا سورہ توبہ کی آیت نمبر 35 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاقلون اموال الناس بالباطل، بے شک علماء اور صوفیاء کی اکثریت لوگوں کے مال ناحق کھاتی ہے، ہر زمانے میں مذہبی پیشوا دو قسم کے رہے ہیں، ایک علماء اور ایک صوفیاء، علماء وہ ہیں جو دین کے قانونی پہلو سے بحث کرتے ہیں، کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، اور صوفیہ دین کے باطنی پہلو سے بحث کرتے ہیں، نیتوں میں اخلاص ہے کہ نہیں ہے، باطن کی صفائی ہے کہ نہیں، بدقسمتی سے ان دونوں طبقوں میں جب دنیا داری آئی، علماء میں بھی صوفیہ میں بھی، تو قرآن مجید کہتا ہے کہ انا کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، بے شک علماء اور صوفیہ کی اکثریت لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھاتی ہے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں، نہیں چاہتے کہ صحیح تعلیمات لوگوں تک پہنچے، اگر صحیح تعلیمات پہنچ گئی تو پھر ہمارے پاس کون آئے گا، ہم سے کون دعا کرائے گا، ہمیں کون نذرانے دے گا، تو روکتے ہیں لوگوں کو سیدھی راہ سے بھی، اللہ کی راہ سے بھی، قرآن مجید نے آ کر کہا کہ کوئی واسطہ وسیلہ اللہ اور بندے کے درمیان نہیں ہے، واسطہ ہے لیکن وہ واسطہ کون سا ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت، اپنا انعام بندوں کو دینا چاہتا ہے، کیونکہ بندے اللہ کی بات ڈائریکٹ نہیں سن سکتے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، نہیں دیکھ سکے تھے، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اپنی ہدایت دیتا ہے تو اس کے لیے واسطہ اختیار کرتا ہے، اللہ سے ہدایت لیتا ہے رسول ملک، اور رسول ملک سے وہ ہدایت لیتے تھے انبیاء، اور انبیاء کے ذریعے وہ ہدایت، وہ کتاب اللہ کی تعلیمات پہنچتی تھی بندوں تک، لیکن اگر بندہ اللہ سے ہم کلام ہونا چاہے تو کوئی واسطہ وسیلہ نہیں، بندہ جب چاہے جہاں چاہے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو سکتا ہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی کی جیب گرم کرنے کی ضرورت نہیں، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور جو لوگ بربنائے تکبر میری عبادت یا مجھ سے مانگنے سے اعراض کریں گے میں ان کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل کروں گا، کسی اور سے مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے، اللہ سے نہ مانگے تب اللہ ناراض ہوتا ہے، جتنا مانگو اتنا اللہ خوش ہوتا ہے، دعا کو اللہ تعالیٰ عبادت کا اصل جوہر قرار دیتا ہے، عبادت کی چوٹی کیا ہے، دعا، اور دعا و مخل عبادت، سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب بھی اے نبی آپ سے میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں تو میں بہت قریب ہوں، اجیب و دعوت الدائی زادان، جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس انہیں چاہیے وہ بھی میرا کہنا مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ہی ایمان رکھیں، کسی اور پر ایمان نہ رکھیں کہ وہاں سے کچھ ملے گا، جو کچھ ملے گا اللہ کے ہاں سے ملے گا، لَعَلَّهُمْ يَشْهُدُونَ، تاکہ وہ راہیاب ہوں، تاکہ وہ کامیاب ہوں. تو بہت بڑا احسان ہے قرآن مجید کا کہ اس مذہبی ایکسپلائٹیشن سے، استحصال سے قرآن نے آ کر لوگوں کو بچا لیا. علامہ اقبال کے پاس اسی شہر لاہور میں ایک پیر صاحب آئے، ان کے کسی مرید کو اطلاع ہوئی کہ میرے حضرت علامہ سے ملنے کے لیے آئے. تو وہ حضرت سے ملنے کے لیے ان کا مرید آیا اقبال کے سامنے، اس نے آ کے پہلے تو ان کو نذرانہ پیش کیا 100 روپے، اس زمانے میں 100 روپے بہت بڑی رقم، اور اس کے بعد پھر کہا کہ حضرت دعا کرے مقروض ہوں، کسی طرح میرا قرض اتر جائے. پیر صاحب نے ہاتھ اٹھا دیے، پہلے پوچھا کتنا قرض تک، آگے 200 روپے کا قرض ہے. تو پیر صاحب نے ہاتھ اٹھا دیے تاکہ ان کے مرید کا قرض اتر جائے. اقبال نے کہا کہ جو بھی آپ نے 100 روپے حصے لیے اس کو دے دیں، تاکہ آج ہی دعا تو ابھی پوری ہو جائے اور باقی دعا بھی آپ کریں ضرور پوری ہوگی. اس پر پیر صاحب کو بہت غصہ آیا کہ اقبال نے یہ بات کیوں کی، گستاخی کیوں کی ہے. تو اقبال نے اس پر نظم لکھی تھی باغی مرید، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. جا کے دیکھیے ذرا پیروں کے ٹھاٹ باٹ، ان کے گھر دیکھیے، ان کی گاڑیاں دیکھیے، ان کے قالین دیکھیے، ان کے فرنیچر دیکھیے. ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، مانند بتا پوچھتے ہیں کعبے کے برہمن. نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن. جیسے مہاجر اپنا سود لیتا ہے، اسی طرح سے یہ پیر بھی اپنا نذرانہ لیتے ہیں. ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن، اور میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن. تو اس ظلم سے نجات دلائی قرآن مجید نے. تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا تحفہ ہے قرآن مجید، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام انسانوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ پوری نوع انسانی کو قرآن مجید پر غور و فکر کی دعوت دے، ورنہ بہت بڑی ناشکری ہوگی. اللہ نے کتنی عظیم دولت عطا فرمائی اور ہم اس دولت کی ناقدری کریں، اس سے استفادہ نہ کریں. تو ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم تو قرآن مجید کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، اور ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اگر کوئی سب سے بڑی دولت ہے تو وہ کیا ہے؟ قرآن مجید، قرآن حکیم. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کتاب کے حقوق ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے. آپ خوش نصیب ہیں اس مسجد میں آپ جمعہ پڑھنے آتے ہیں، جس مسجد کو بنانے والے ڈاکٹر سار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کیسی عظیم کتاب لکھی مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق. اگر آپ نے نہیں پڑھی تو ضرور پڑھیے، اور اس کے بعد اس کتاب کے حقوق ادا کرنے کی اپنی سی کوشش کیجیے. ڈاکٹر صاحب یہ پکار لگاتے لگاتے دنیا سے چلے گئے کہ ہماری موجودہ رسوائی کا اصل سبب اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کی ناقدری ہے، اس کتاب کے حقوق کی ادائیگی سے گریز ہے. اگر عزت حاصل کرنی ہے، اگر پھر سے سرخرو ہونا ہے مسلمانوں نے، تو قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا. پھر اگر معاملہ صرف دنیا کا ہوتا تو ہم کہتے کہ ٹھیک ہے، دنیا عارضی ہے، یہاں کی ذلت بھی عارضی ہے، یہاں کی عزت بھی عارضی ہے. مسلم شریف کی روایت ہمیں ڈاکٹر صاحب اکثر سنایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن بھی فیصلہ ہمارا ہوگا قرآن مجید کے ساتھ ہمارے تعلق کی بنیاد پر. القرآن حجت لک او علیک، یا تو قرآن تمہارے حق میں حجت بنے گا یا قرآن مجید تمہارے خلاف حجت بنے گا. یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ زندہ کتاب ہے. ہمارا اس کے ساتھ جو بھی رویہ یہ کتاب اس کو دیکھ رہی ہے، تو قیامت کے دن جا کر یہ اللہ کے حضور یا تو کہیے کہ اللہ اس بندے کو واقعتاً مجھ سے محبت تھی، یہ بندہ روزانہ مجھے ذوق و شوق سے پڑھتا تھا، میری تعلیمات پہ غور و فکر کرتا تھا، میری تعلیمات پر عمل کرتا تھا، میری اجتماعی تعلیمات کے نفاذ کے لیے یہ جدوجہد کر رہا تھا، میری تعلیمات کو عام کرنے کے لیے محنت کر رہا تھا. اور یا پھر قرآن مجید کہے گا کہ اس کے پاس دیگر مشاغل کے لیے تو بہت وقت تھا. اس نے جدید علوم حاصل کرنے کے لیے 16, 17, 18 کئی سال لگائے. ان علوم کے حصول کے لیے اس نے خوب پیسہ بہایا، لیکن اسے میرے سیکھنے سکھانے کا شوق نہیں تھا. اس کے پاس اخبار پڑھنے کے لیے، ٹی وی دیکھنے کے لیے بہت ٹائم تھا، لیکن مجھے پڑھنے، مجھے سمجھنے، میری تعلیمات پہ غور و فکر کے لیے ٹائم نہیں تھا. آج ہماری اکثریت قرآن مجید سے دور ہے. اللہ تعالیٰ اس مسجد کے نمازیوں کو توفیق عطا فرمائے کہ کتنی بڑی نعمت ان کو اس مسجد کے ذریعے سے ملی ہے، قرآن مجید کی طرف رغبت کی دعوت، قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے کی ترغیب. آپ سب سے میں درخواست کروں گا، وہ کتاب ضرور پڑھیے، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اور اس کے بعد اپنی سی کوشش کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کے پانچوں حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.